السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، جمعہ کے دن جو خطبہ خطیب صاحب عام طور پر پڑھتے ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں خطبہ عام طور پر ایک ہی انداز میں پڑھا جاتا ہے، چونکہ سننے والا جو طبقہ ہوتا ہے اس میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ تو سمجھتا نہیں، اس لیے عموماً پہلے خطبے کی کچھ آیتیں کچھ حدیثیں بدلی بھی ہوتی ہیں، دوسرا خطبہ سیم ہوتا ہے. سیم خطبے کو دیکھ کے یہاں کے بعض لوگ جو عادی نہیں ہیں اس کے دوسرے ملکوں کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہمیشہ ایک ہی بدعت کرتے رہتے ہیں. تو وہ بدعت ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس حیثیت سے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ وہ ایک عبادت والا پہلو ہے، ذکر ہے خطبہ، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات سنائی جا رہی ہو بتائی جا رہی ہو وہ ہر ایک کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو، عبادت والا پہلو ہے، اس میں نصیحت بھی ہوتی ہے. عام طور پر جو پہلا خطبہ ہوتا ہے اس میں نصیحت والے مضامین ہوتے ہیں، دوسرا خطبہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس خطبے کی کچھ خصوصیات ہیں. اس خطبے میں، دوسرے خطبے میں جو عموماً ایک ہوتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع فرمایا ہے. وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا خطبہ ہے اصل میں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ہیں تو وہ تابعین میں سے لیکن اتنے بڑے مرتبے کے بادشاہ گزرے ہیں، امارت آنے کے بعد، خلافت آنے کے بعد، خلافت جانے کے بعد اور امارت آنے کے بعد، تو نہج خلافت پر جنہوں نے گویا امارت کی ہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، اس لیے خلافت راشدہ میں اس کو شامل کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی خلفاء راشدین کے حصہ ہیں ضمنی طور پر، اگر سے بہت تھوڑی مدت انہوں نے کی ہے، ڈھائی سال صرف انہوں نے حکمرانی کی ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے اس وقت کی اصلاحات کے اعتبار سے کچھ چیزیں ملحوظ رکھی تھی اپنے خطبے میں، جو آج تک ان کی ضرورت پڑتی ہے اور آج تو زیادہ ضرورت ہے اس کی. اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد حضرات صحابہ کی فضیلت پر مشتمل جو حدیثیں ہیں ان کو خلاصے کے طور پر سنایا جاتا ہے، اور حضرات اہل بیت کی فضیلت پر جو حدیثیں ہیں ان کو بھی خلاصے کے طور پر سنایا جاتا ہے. چونکہ جو حضرات صحابہ کے تائید کرنے والے، حمایت کرنے والے تھے، جو کہ زیادہ تھے، تو کچھ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اہل بیت کے مخالف ہیں. تو یہ بیلنس قائم کرنے کے لیے کہ سب صحابہ کی بھی عزت ہونا، سب خلفاء راشدین کو ان کا اپنا اپنا جائز مقام دینا عقیدے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، اور اہل بیت کی محبت بھی باقی رہنا، اس مقصد کے پیش نظر صحابہ کی فضیلت، اہل خلفاء راشدین کی فضیلت، حضرات صحابہ کی فضیلت، پھر اہل بیت کی بھی فضیلت، جس میں حضرات حسنین کا نام بھی آتا ہے، بی بی فاطمہ کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طریقے پر حضرت علی کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر مہاجرین اور انصار، خلفاء راشدین، جو سب کا ذکر آئے، چونکہ ایک ایمان والے کو سب سے محبت ہونا ہے، وہ شروع کیا گیا. اور پھر عام طور پر جمعہ میں نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے زیادہ تر جمعہ کے اندر. اس سے پہلے بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا انتخاب کیوں فرمائے تھے، کیوں پڑھتے تھے ہوں گے، اس کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، سہولت بھی ہے، بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہے، بہت زیادہ متول بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت مختصر کرنا جمعہ کو اور ظہر کو نماز کے اعتبار سے وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا، بہت طویل کر دینا یہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو نماز مختصر ہونا چاہیے، اور اس کا لفظ عربی میں آتا ہے خفیف، اور اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے ہلکا۔ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو نماز ہلکے پڑھنا چاہیے۔ ایک صاحب ترجمہ پڑھ رہے تھے بخاری شریف کا، اس میں یہ حدیث آئی ہوئی تھی کہ جب جماعت سے نماز پڑھے تو ہلنا چاہیے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے ڈلنا شروع کر دیا اور کہنے لگے لوگوں کو حدیث کا تو پتا ہے نہیں، بس نماز کو آ جاتے ہیں، اب ڈلے جا رہے ہیں۔ بھائی قصہ کیا ہے، ساری دنیا نہیں ہلتی، پوری کوئی بھی نہیں ہلتا نماز میں، آپ اکیلے اس طرح ہلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے بخاری میں ہے، لوگوں کو چونکہ پتا نہیں نا اس لیے نہیں ہلتے۔ اب وہ کسی مولوی تک بات پہنچ گئی، مولوی نے اس کو دیکھا، کہنے لگے بھائی یہاں پہ تو فلیخفف الصلاۃ ہے، نماز کو ہلکے پڑھو، تو ہلکے سے مراد مختصر ہے، لفظ مختصر کے لیے اردو میں ہلکا بھی لفظ بولا جاتا ہے، بھائی ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، مطلب زیادہ مشقت والا کام نہیں لگانا، کم کام لگانا۔ تو نماز بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا اس میں کچھ خاص وجوہات بھی ہیں، ہو سکتی ہیں، اللہ عالم بحقیقت ہی۔ غور کرنے سے اس کے مضامین کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو آدمی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے جو سب سے آخر میں عام طور پر سب حکم ربی کرالا میں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتیں فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ باتیں ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی بیان کیے ہیں، چونکہ پچھلے صحیفوں کے حوالے بھی قرآن پاک میں بہت دیے گئے ہیں، اور اللہ پاک کی نازل کردہ باتیں اصولی طور پر سب ایک ہی ہوتی ہیں، مسائل میں فرق ہوا ہے، پہلی شریعت والوں کے مسائل الگ تھے، بعد کی شریعت والوں کے مسائل تھوڑے سے الگ ہوئے۔ اب جیسے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس تزکیہ کے معنی اصل پاک کرنے کے ہیں، پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ناپاک ہے، پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی ہے۔ اچھا یہ آیت ہر ایک پر اپلائی ہوتی ہے، ہر ایک کو کہا گیا ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ تزکیہ ان کا آلریڈی پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، تزکیہ تو سب کا ضروری ہے، لیکن وہ مزکہ ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ مگر ہر انسان کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہوتا ہے وہ جو کام تزکیہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ آدمی مزکہ نہیں ہے، ہر انسان ناپاک ہے، اس کو اس کا فہم ہونا چاہیے پہلے۔ وہ کیا ناپاکی ہوتی ہے؟ ناپاکی یہ ہوتی ہے میرے بزرگوں کہ جیسے جیسے اس دنیا میں ہم بڑھتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، ہمارا جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے کھا پی کے، بچے تھے نو مولود بالکل نئے نئے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دودھ پینا شروع کیا ہم نے، پھر یہ وہ غذائیں ہماری ماں نے کھلانی شروع کی، مختلف غذائیں ہم کھاتے رہے، نشو نما ہوتا رہا۔ تو جسم کی نشو نما جن چیزوں سے ہے ان سے کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں، جسم کی نشو نما آگ پانی مٹی ہوا کے سے جتنے موالید ہیں ان سے ان کو مل کر بننے والی چیزیں، غلے ہیں، پھل پھلواریاں ہیں، گوشت ہے، ترکاریاں ہیں، سب حبوب اور دانے ہیں، دالیں ترکاریاں ہیں، گہوں چاول ہے، جتنے ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر مٹی شامل ہوتی ہے، پانی شامل ہوتا ہے، آگ شامل ہوتی ہے، ہوا شامل ہوتی ہے، جب یہ الگ ہوتے ہیں کھلے ہوئے تو ان کو عناصر کہتے ہیں، جب یہ ملتے ہیں اور کچھ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں تو ان کو موالید کہتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات سب اسی سے بنتے ہیں۔ تو وہ جب جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان سے جسم نشو نما پاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے ویسے ویسے کچھ صفات اس سے از خود رونما ہوتے ہیں، تو جتنی صفات اس سے ریلیٹڈ ہیں یہ سب اصل ناپاک ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اصل جتنی صفات اس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو سب ناپاک ہوتے ہیں یہ، اور ہم سب بڑے ہوتے ہیں کھا پی کے، تو ظاہر ہے کہ اسے ہوتے ہیں. تو وہ کیا صفات ہیں جس جو اصل ناپاکی کا مزداق ہیں؟ ہم ناپاکی صرف بلو براز ہی کو سمجھتے ہیں, یورین کو ہی سمجھتے ہیں, سٹول کو ہی سمجھتے ہیں, نہیں ناپاک خون کو ہی سمجھتے ہیں. نہیں ویسا نہیں ہے, وہ بھی اسی وجہ سے ناپاک ہے اصل میں. تو ان کی تحلیل ہو کے ان پر کوئی خاص حکم نہیں لگا, اس لیے ایز اٹ از ہیں وہ, اس لیے ان پر ناپاک ہونے کا حکم ہے. ورنہ خود یہ بھی سمجھنے والی بات ہے, کبھی کسی نے غور کیا ہو کہ نہ کیا ہو, ان پہ ناپاکی کا حکم کیوں لگتا ہے بھائی؟ ابھی تو پیٹ میں جانے سے پہلے تو پاکی کا حکم تھا ان پہ. ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اس سے پیدا ہوتی ہے شہوت اور حرص. تو حرص و تما کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے پیدا ہوتا ہے بخل, بخل کوئی اچھی صفت نہیں ہوتی. اس سے پیدا ہوتا ہے غصہ, غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. غضب کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے پیدا ہوتا ہے تکبر, تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے رذالت اور کمینہ پن پیدا ہوتا ہے, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے بے حیائی بے مروتی پیدا ہوتی ہے, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. یہ اصل میں خصوصیات ہیں آگ کی, خصوصیات ہیں پانی کی, خصوصیات ہیں ہوا کی, خصوصیات ہیں مٹی کی. دنات, ہلکا پن, رزالت, کمینہ پن, غصہ, بھڑک, تکبر, تعلی. آپ آگ کو سوچیں گے آپ کے ذہن میں آ جائے گا غصہ, بھڑک, تکبر, تعلی, بڑاپن, حماقت, کھا جانا دوسروں کو, جلا دینا دوسروں کو. آگ کی خصوصیات ہیں, مٹی کی کچھ خصوصیات ہیں, پانی کی کچھ خصوصیات ہیں, ہوا کی کچھ خصوصیات ہیں. اصل میں ان سے یہ جو خصوصیات ہیں یہ اللہ رب العزت سے دور کرنے والی صفات ہیں. یہ وہاں لطافت ہی لطافت ہے, وہاں روحانیت ہے, وہاں پاکیزگی ہے, وہاں قدوسیت ہے, بے عیب پناہ ہے وہاں پر. تو اعلی اقدار اور اعلی کمالات جو ہیں, فیاضی اور سخاوت, صرف اللہ سے محبت کرنا, فانی چیز سے محبت نہیں کرنا, جس کا جائز حق ہے اس کو دینا, تکبر صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا حق نہیں ہو سکتا. ہوں جو مخلوق ایک دم رذیل اور مہین اور ذلیل پانی سے پیدا ہوئی اور اس کے اندر ہمیشہ گندگی بھری رہتی ہے, اس مخلوق کو حق ہی نہیں پہنچتا بڑے پن کا. جس مخلوق کا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو پردہ ہے, اللہ کے لیے پردہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں باہر سے جیسی چیز نظر آتی ہے, حق تعالیٰ کو اندر سے بھی باہر کوئی بھی چیز اندر سے بھی بالکل اسی طرح اس سے زیادہ نظر آتی ہے. ہماری بین ہمارا دیکھنا کدھر ہے, اللہ پاک کا دیکھنا کدھر ہے؟ ان کو اندر سے بھی ویسے نظر آتا ہے. اب یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, بے پڑھے لکھے بھی ہیں, خوشحال بھی ہیں, بدحال بھی ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے ہیں, بڑے گھرانوں کے ہیں, نواب زادے ہیں. امریکہ میں آ کے پتا نہیں چلتا کون نواب زادہ ہے کون فلاں زادہ ہے, مگر ہیں اکثر ایسے بڑے بڑے. مگر اگر ہمارا اوپن کر دیا جائے, پردہ چاک کر دیا جائے, اوپر کی کال نکال دی جائے, اندر سے کھول دیا جائے, ایسا الٹ دے تھوڑی دیر کے لیے تھیلا, کیا ہے اندر؟ یہاں بیٹھنے کے قابل ہے کوئی؟ ناپاکی اس میں بھری ہوئی, پیشاب اس میں ہے, پاخانہ اس میں ہے, خون اس میں ہے, پیپ اس میں ہے, لعاب اس میں ہے, تھوک اس میں ہے, جو پانی گوشت میں اس میں اس میں ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے جگہ جگہ, وہ خود کون سا خوشبودار ہوتا ہے؟ اب اگر ایسا آدمی تکبر کرے گا تو ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس کا حال دیکھو, انسان کو دیکھو تو صحیح. قتل الانسان ما اکفرہ, ناش ہو انسان کا, کتنا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان, انسان مارا جائے. یہ قتل الانسان یہ کوسنے والا جملہ ہے. انسان کی ناشکری اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو وہ خود ہی کوسے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہوں پر ایسا کیا ہے کہ آدمی کو قرآن سے باہر نکلنے نہیں دیتے کہ تجھے کوسنا دل بول رہا نا تو باہر جا کے کوسنا, اندر ہی کوس دے, قرآن میں ہی رہ جا. وہ راز لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ قتل کیوں بول رہے ہیں, ان کو مارنا ہے تو مار دے. آدمی تر یہ ہے کہ وہ نہیں مار سکتا تو وہ بددعا دیتا ہے کہ وہ مر جائے. اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں کہ وہ مر جائے؟ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب جو شکایت میں کر رہا ہوں انسانوں کی, وہ شکایت ایسی ہے کہ جس کے سمجھ میں آئے گا وہ بندے کو گالی دینا چاہے گا, برا کہنا چاہے گا, کوسنا چاہے گا, تو قرآن کے باہر جا کے کوسنے کا کیا، اندر بیٹھ کے کوس، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی رہے اور کوسنا بھی ہو جائے تیرا، کوتی رہے انسان، انسان کا ستیہ ناش ہو، مارا جائے انسان، ماں اکفرا، کتنا نا شکرا ہے، من ای شیئن خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو، من نطفہ، ایک نطفے سے تو پیدا کیا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنے کا راستہ بنتا ہے اس کے لیے، پھر اس دنیا میں پروان چڑھتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر اس کو اس میں سے نکالا جائے گا، کیا ہے اس کے پاس تکبر کرنے کے واسطے، وہ گندی صفت اس لیے ہے کہ زیب نہیں دیتا ہم کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں یہ آیت، یہ سورہ پڑھتے تھے اکثر، تو جمعہ میں یہ سورہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا ذہن ادھر منتقل ہو اور سوچا کرے وہ اس بات کو، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے پاکی اختیار کی، پاک کیا اپنے کو۔ تو پاک کرنا جو ہے، ایک ہوتا روزانہ شاور لینا، جب استنجا وغیرہ کا تقاضا ہو جائے تو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کے پانی وغیرہ اچھا استعمال کرنا، اور پانی بھی استعمال کرنا، ٹشو بھی استعمال کرنا، پہلے ٹشو استعمال کرنا پھر پانی استعمال کرنا، دونوں کرنا افضل ہے۔ قرآن پاک میں پاکی حاصل کرنے والوں کی تعریف کی گئی کہ فلاں مسجد میں لوگ ہیں کچھ، وہ بہت پاک رہتے ہیں، اللہ پاک پاکوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں سے کے لیے، آپ لوگوں کی قرآن پاک میں تعریف آئیے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو عرب کے اندر پانی بہت کم پایا جاتا تھا، بہت ہی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن پاک صاف ہونے کا ایسا احساس تھا حضرات صحابہ کو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو اس زمانے میں ٹشو وغیرہ کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں، پاکی صرف ڈھیلے وغیرہ سے ہو جاتی ہے، لیکن پانی استعمال کرنے میں خوب زیادہ پاکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پاکی ہوتی ہے استنجا وغیرہ سے پاک کرنے کی، وہ پاکی بھی شاور لینے کی، صاف ستھرے رہنے کی، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی، پسینے کی بو وغیرہ کو مٹانے کی، یہ پاکی بھی مطلوب ہے کہ ظاہری پاکی کا آدمی مکلف ہے، اس اعتبار سے بھی خوب پاک رہے، لیکن یہ پاکی اتنی قابل لحاظ نہیں ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنی پاکی اندر کی بڑی ہے۔ اگر اسی ناپاکی کے ساتھ ہم مر گئے تو یہ پاکی اتنے خاص کام آنے والی نہیں ہے، اس ناپاکی کے ساتھ اگر ہم مر گئے جو ناپاکی ہمارے اندرون میں ہے، جو گیا بائی برن ہمارے اندر آ رہی ہے اور بائی گروتھ ہمارے اندر بڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ان عناصر کی وجہ سے، ان موالد کی وجہ سے جو صفات ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ اگر ناپاکی دور نہیں ہوئی تو یہ ظاہری پاکی اتنا کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے پاک کیا اپنے کو۔ اب بتائیے کہ وہ کتنا کام ہوگا، کتنا اہم ترین کام ہے۔ اسلامی تعلیمات شروع سے لے کے آخر تک جو ہیں وہ دراصل اسی تطہیری نظام کے لیے ہیں، عقیدوں کے لین سے، عبادات کے لین سے، معاملات کے لین سے، معاشرت کے لین سے، اخلاق کے لین سے، جتنا اسلامی تعلیمات کا وہ ہے، پورا مجموعہ ہے، وہ اس باطنی نظام کی ہی لیے ہے اصل میں، وہ چونکہ وہ بہت بڑا پروسیس ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور پھر اللہ کا نام کثرت سے لینا، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو تم نے مقدم کیا ہوا ہے، والآخرت خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی۔ پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں ہم نے کہی ہیں، تمہیں بھی بتائی جا رہی ہے، پہلے بھی یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، ہر پیغمبر کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، ہر انسان کو یہ تعلیم دلائی جاتی ہے، ہر انسان تک یہ پیغام پہنچے اس کو یہ کرنا ہے۔ اور وہ پچھلے صحیفے جس میں یہ مضمون آیا ہے کہاں تھے؟ وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے بھی صحیفوں میں اور موسیٰ کے بھی صحیفوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو صحیفے تھے وہ، اور الواح جو تھے تورات کی تختیاں ان میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک سورہ اس میں اور تھوڑی تفصیل اس کی بیان کی گئی کہ وہ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں کیا بات تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ املم ینبا بما فی صحف موسیٰ، کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ موسیٰ کے صحیفوں میں ہم نے کیا کہا؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں ہم نے کیا بات کہی؟ ابراہیم بڑے وفادار تھے، جب اللہ ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے محبت والے الفاظ بھی استعمال فرماتے ہیں. ابراہیم الذی وفا، وفادار ابراہیم. ابراہیم کا صحیفہ بھی بول سکتے تھے نہیں، لیکن ایک شان تھی ان کی، خلت تھی ان میں، خلیل تھے نا وہ، خلیل اللہ تھے، ایک خاص دوستی تھی اللہ پاک کو. وہ ابراہیم الذی وفا، اس کے بعد بڑی تفصیل ہے، اللہ تزر وزرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ تمہیں بھی بتا رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی تیاری کرنی ہے. یہ چونکہ بہت سی لمبی آیتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا مضمون میں پھر عرض کروں گا، سنتوں کا وقت ہو گیا ہے. اس سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے کہ شب برات کے موقع پر، یعنی شعبان میں، ابھی تو رجب نہیں شروع ہوا، اس کے بعد شعبان آئے گا، اس میں ہمارے یہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، تو اس کی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. تھوڑا اس سلسلے میں تقاضے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، ذہن میں رکھنا، اس کا ساتھ دینا. ابھی میں کوئی بات نہیں کہنے جا رہا ہوں، لیکن بات آپ کے کان پہ ڈال رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور آپ ہیلپ کریں ادارے کے واسطے. ایک بات دوسری عرض کر دینی تھی تاکہ کسی کا ذہن خلجان میں نہ رہے، یہ جو آپ کو گرینری باہر نظر آ رہی ہے ہمارے اسکول کے اطراف میں، یہ ہم چندے کے پیسوں سے نہیں کرتے، یہ چونکہ ایسی چیزوں میں چندہ لگانا صحیح نہیں ہوتا، جو زائد خرچے ہوتے ہیں وہ کسی کے چندے سے نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ چندہ کر کے یہ لوگ دیکھو کیسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بات. وہ تو ضروری چیزوں میں جاتے ہیں، پھر یہ کچھ ساتھی اپنے خرچے سے یا لوگوں کو بول کے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا تعاون لیتے ہیں. اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے ریاض چودھری جو زینت امپوریم والے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، وہ ہر ہمیشہ ہمارے پاس اس کی فکر رہتے ہیں، اور ایک ریاض الحسن ہے، ان دونوں نے مل کے اطراف میں جو ہمارے ماشاءاللہ گلکاری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جدائے خیر دے. تو یہ بھی آپ کے علم میں لانے کے لیے ہی میں نے عرض کر دیا کہ الحمدللہ تعالیٰ کوئی جو تعاون آپ حضرات کا ہوتا ہے وہ ضروریات میں اور اہم جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے. وہ سنتیں پڑھ لیجیے.